الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. محترم دوستو، بزرگو، عزیز نوجوان ساتھیو، ماں اور بہنو، اللہ تعالی شأنہ کی کائنات بہت بڑی ہے، اس کی مخلوق ان گنت ہے، اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں: وما يعلم جنود ربك الا هو، آپ کے پروردگار کے لشکروں کو وہی جانتا ہے، آسمانوں کی مخلوق، زمین کی مخلوق، سمندر کی مخلوق، پتہ نہیں زمینوں کے اندر کیا ہے، پتہ نہیں آسمانوں میں کیا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوق اللہ تعالی شانہ کی، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی تعداد پتہ نہیں کتنی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج والی رات جب میں ساتویں آسمان پہ پہنچا تو چلتے چلتے البیت المعمور تک پہنچا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتلایا کہ یہ البیت المعمور ہے، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور. اللہ تعالی شانہ نے البیت المعمور کی قرآن میں قسم کھائی ہے، اور یہ آسمان والوں کا کعبہ اور قبلہ ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں جو کعبہ ہے بالکل اس کی سیدھ میں ہے. اگر البیت المعمور سے ایک پتھر گرایا جائے تو وہ سیدھا مکہ مکرمہ میں جو کعبہ ہے اس کی چھت پہ آ کر گرے گا. اسی لیے جب ہم ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں اس وقت بھی اسی سمت میں رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ پورا قبلہ ہے، بیت اللہ سے لے کر بیت المعمور تک. اور جس طرح یہاں مکہ مکرمہ میں کعبے کی زیارت کے لیے لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں جوک در جوک، اسی طرح وہاں بھی آسمان میں فرشتوں کی یہ چاہت رہتی ہے، یہ خواہش رہتی ہے کہ ہم بھی البیت المعمور میں داخل ہو کر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی عبادت کریں. اور باری باری فرشتوں کو موقع دیا جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ البیت المعمور کے دو دروازے ہیں، فرشتوں کی قطار ہیں، وہ فرشتے داخل ہوتے ہیں ایک طرف سے اندر عبادت کرتے ہیں، دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جب تعمیر کی تھی اس وقت اس کے بھی دو دروازے تھے، آج کعبے میں ایک ہی دروازہ ہے اور وہ بھی اونچا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں دو دروازے تھے اور دونوں کے دونوں دروازے زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور دونوں کھلے رہتے تھے، تو لوگ آتے تھے ایک طرف سے داخل ہوتے تھے، اندر عبادت کرتے تھے، دوسری طرف سے نکل جاتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اظہار بھی فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کہ میری یہ چاہت ہے اگر تیری قوم ابھی اسلام میں نئی نئی داخل نہ ہوئی ہوتی اور فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کرتا اور حتیم کو کعبہ میں داخل کر دیتا اور اس کے دو دروازے بناتا اور دونوں دروازوں کو زمین سے ملا دیتا. تو فرشتے ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں، دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں اور جب سے البیت المعمور کا وجود ہوا ہے 24 گھنٹے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ فرشتوں کی قطاریں آتی ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں، دوسری طرف سے عبادت کر کے نکل جاتے ہیں. اب فرشتوں کی پیدائش ہزاروں سال پہلے ہوئی ہے تو جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا، بلکہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے روزانہ سال ہا سال سے آ رہے ہیں، البیت المعمور میں داخل ہو رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، مگر فرشتوں کی تعداد اتنی ہے، فرشتے نمبر میں اتنے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے کی باری آ جاتی ہے، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. فرشتے اتنے زیادہ، صرف فرشتے. تو پھر باقی اور اللہ تعالی شانہ کی پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے. سائنس نے بہت ترقی کی مگر یہ زمین کی تہ تک پہنچنے کی جو کوشش ہوئی ہے، تو مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے کہ 50 میل دیکھنے کے لیے کہ زمین کے نیچے گیا ہے، تو کوشش کی 50 میل 100 میل ایک حد مقرر ہے، مجھے اس وقت معلوم نہیں ہے، بس اس سے آگے ابھی کوئی جا نہیں سکا ہے. اس لیے کہ اس سطح تک پہنچنے کے بعد وہ پتھر اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ دنیا میں ایسا آلہ اب تک وجود میں ہی نہیں آئے جو اسے توڑ سکے. تو کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اندر کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے، سمندروں کے اندر کیا ہے. مختلف ملکوں میں سب مرین کے ذریعے سمندر کی سیر کرائی جاتی ہے، تو سمندر میں بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، سمندر میں پہاڑ ہوتے ہیں، پھر درجنوں قسم کی الگ الگ مچھلیاں اور ایک ایک قسم کی مچھلیوں ہزاروں کی تعداد میں، تو آدھ گھنٹے پون گھنٹے کی سیر میں اتنا کچھ آدمی دیکھتا ہے کہ اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ پورے سمندر میں کیا ہوگا. اور جنگلوں میں جو جانور ہیں تحقیق کرنے والوں نے دریافت کیا ہے کہ اتنے قسم کے سانپ ہیں، اتنے قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں، اتنے قسم کی فلاں چیز ہے، یہ جو کچھ ان کو دریافت ہوا ہے وہ اس سے بہت کم ہے جو حقیقت میں موجود ہے. جنگلات میں کیا ہے، پہاڑوں میں کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں میرے بھائیو. تو اللہ جل جلالہ عام نوادہ کی مخلوق بے شمار، اور وہ واحد ذات ان سب کو روزی پہنچانے والی، وہ کھلاتی بھی ہے پلاتی بھی ہے، اور وہی ذات ہے جو ان کو ہر قسم کا رزق پہنچاتی ہے. علم بھی ایک رزق ہے، صحت بھی ایک رزق ہے. جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے صحت کی روزی کی ضرورت پڑتی ہے تو صحت کی روزی دیتا ہے. جب کوئی جاہل ہوتا ہے اسے علم کی روزی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ اسے علم کی روزی دیتا ہے. جب کوئی ذلیل ہوتا ہے اسے عزت کی روزی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت کی روزی دیتا ہے. یہ ساری رزقیں ارزاق ہیں، یہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ سب کو ان کی ضرورتیں پوری کر کے روزی پہنچاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ہواؤں میں اڑے جا رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے فرمایا کہ اے سلیمان ذرا نیچے دیکھو. نیچے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نیچے دیکھا تو ایک چٹان نظر آئی. اللہ تعالی شانہ نے حکم فرمایا کہ اس چٹان پر اپنی لاٹھی مارو. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چٹان پر لاٹھی ماری. جب لاٹھی ماری تو چٹان جو ہے راک، وہ دو حصوں میں تقسیم ہوا، اور جب وہ راک دو حصوں میں تقسیم ہوا تو اس کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا تھا، اور اس کیڑے کے منہ میں سبز ہرا پتا تھا. چٹان کے بیچوں بیچ درخت ورخت کچھ نہیں، بس ایک پتا ہرا، اور وہ کیڑا اس پتے کو کھا رہا تھا. اللہ جل جلالہ عام منوالہ چٹان کے بیچ میں بھی کیڑے کو روزی پہنچا رہے ہیں روزانہ فریش. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے فرمایا کہ سلیمان ذرا قریب جا کر کے سنو کہ یہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے. تو وہ تسبیح کر رہا تھا اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی. وہ کہہ رہا تھا کہ سبحان من یرانی، سبحان من یسمع کلامی، سبحان من یرزقنی ولا ینسانی. وہ کہہ رہا تھا کہ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے اس چٹان کے بیچ میں بھی دیکھ رہی ہے. سبحان من یسمع کلامی، پاک ہے وہ ذات جو میرے کلام کو جو میں چٹان کے بیچ میں کر رہا ہوں اسے سن رہی ہے. سبحان من یرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو میرے بہت حقیر ہونے کے بعد بھی مجھے روزی پہنچاتی ہے اور مجھے بھولتی نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کے ساحل پہ ٹہل رہے تھے، چل رہے تھے، اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی قدرت کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر پڑ گئی کہ ایک کچھوا آیا ٹورٹوئس. تو ایک طرف سے دوڑتا ہوا کچھوا آیا ٹورٹوئس اپنی رفتار سے، اور دوسری طرف سے اچھلتے اچھلتے ایک مینڈک آیا فروگ، اور یہ مینڈک جو ہے وہ بیٹھ گیا اس کچھوے کے اوپر، اور اس مینڈک کے منہ میں کچھ پتے تھے، اور یہ ٹورٹوئس جو ہے وہ اندر سمندر میں چھلانگ لگا کے چلا گیا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی شانہ کے پیغمبر تھے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ سے تعلق رکھنے والے جو بندے ہوتے ہیں وہ زمینوں کو آسمانوں کو اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے بیچ میں ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں عبرت کی نگاہ سے. وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تماشائی بن کر، مزے لوٹنے کے لیے، لذت لوٹنے کے لیے. ہم درختوں کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، انہی چیزوں میں محو ہو جاتے ہیں، انہی چیزوں میں غرق ہو جاتے ہیں. سمندر دیکھ کر سمندر کو بنانے والا یاد آنا چاہیے، پہاڑوں کو دیکھ کر پہاڑوں کو بنانے والا یاد آنا چاہیے، چاند سورج ستاروں کو دیکھ کر ان مخلوقات کو بنانے والا اور چلانے والا یاد آنا چاہیے. مگر ہمارا حال یہ نہیں ہوتا. ان حضرات کا حال یہ ہے کہ ان کی نظریں ادھر ادھر جاتی ہیں تو اللہ کی جستجو میں، اللہ کی تلاش میں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، مگر ان چیزوں کو بنانے والا چلانے والا نظر نہیں آتا. اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں. اغیار اغیار یہ سب غیر ہیں، یار اللہ ہے، یار وہ ہمارا دوست ہے، اور باقی سب غیر، غیر کی جمع اور پلورل اغیار. تو اسے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں. اغیار ہی اغیار نظر آ رہے ہیں، یار کہیں نظر نہیں آتا. اور مشائخ اور بزرگان دین، ان کا تعلق اللہ سے اتنا ہو جاتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام کا تعلق تو بہت اعلیٰ. ان کی نظر جہاں پڑتی ہے تو اس چیز کو دیکھ کر انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا. اغیار نظر آ رہے ہیں، اغیار میں یار نظر نہیں آ رہا ہے، تو نے کیا دیکھا. ایک شخص آگرہ چلا جائے اور وہ یہ کہے کہ آگرہ کے بازار کو دیکھا، اور آگرہ کی جھوپڑ پٹی کو دیکھا، اور آگرہ کی سڑکوں کو دیکھا، اور تاج محل کا ذکر ہی نہ کرے، تو سب کہیں گے کہ بھائی تاج محل نہیں دیکھا تو آگرہ کو کیا دیکھا تو نے. تو دیکھا یار، نہ دیکھا یار کو اغیار میں. اغیار میں جب یار نظر نہ آئے تو پھر دیکھا ہی کیا. اس کائنات کو دیکھ کر کے تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نظر آنے چاہیے تھے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ٹہل رہے تھے، ان کی نظر پڑی. ہم ہوتے تو کہ ایک ہے حسن اتفاق اور کوئنسیڈنس، مگر نہیں، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ایک طرف سے کچھوا آیا اپنی رفتار سے تیزی سے چلتے چلتے، دوسری طرف سے مینڈک اچھلتا کودتا، اس کے منہ میں پتے تھے اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اندر چلے گئے. کوئی خاص بات ہے، انتظار فرمایا. اور کچھ دیر کے بعد جب وہ دونوں واپس آئے، ایک ادھر جانے لگا ایک ادھر جانے لگا، تو ان کو تو جانوروں کی بولی دی گئی تھی، کہا کہ ٹھہر جاؤ رک جاؤ، بھائی کہاں گئے تھے، کہاں گئے تھے تم دونوں. تو کہا کہ اللہ تعالی شانہ نے سمندر کے بیچ میں ایک چٹان بنائی ہے، اور اس چٹان میں ایک سوراخ ہے، اس سوراخ میں ایک کیڑا رہتا ہے. پر اللہ تعالی شانہ نے پانی کو حکم کر رکھا ہے کہ وہ اس سوراخ میں نہ جائے. وہ پانی آتا ہے اور سوراخ تک جا کر کے رک جاتا ہے. تو اس کا مسکن، اس کا جھونپڑا، اس کا گھر بالکل خشک. اور اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے ہم دونوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم روزانہ اس کی روزی وہاں جا کر اسے پہنچا دیں. تو ہم ٹفن پہنچانے کے لیے گئے تھے، ہمارا وقت مقرر ہے. میں ادھر سے آتا ہوں، سواری کی ذمہ داری میری، ادھر سے یہ آتا ہے کھانا لانے کی ذمہ داری اس کی، یہ میرے اوپر سوار ہو جاتا ہے، میں اسے تیرتے ہوئے اندر لے جاتا ہوں اور ہم لوگ اسے پہنچا دیتے ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بہت محظوظ ہوئے، ایمان اور یقین میں اضافہ ہوا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی قدرت رحمت. تو کہا کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ آگے والی بات بھی ذرا سنیے، وہ بڑی مزے کی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کیڑا اندر بیٹھے بیٹھے اللہ کی ایک تسبیح بیان کرتا ہے، حمد کرتا ہے. وہ سنیے آپ، وہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی خلقنی وفی البحر اسکننی ومن رزقہ لم ینسنی. وہ پہلے حمد و ثنا کرتا ہے، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر ایک دعا کرتا ہے روزانہ. ہم سنتے ہیں کہ اس کا یہی وظیفہ ہے کہ وہ حمد و ثنا کرتا ہے اللہ کی، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد ایک دعا کرتا ہے. تو حمد و ثنا یہ کہ الحمدللہ الذی خلقنی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا. وفی البحر اسکننی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے سمندر میں مجھے رہنے کی جگہ دی. ومن رزقہ لم ینسنی، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنی روزی سے محروم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھے اور آپ کو بھی پیدا کیا ہے، کیا ہم نے کبھی ہماری اپنی زبانوں سے یہ بات کہی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا؟ کبھی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلتا، بلکہ ناشکری ناشکری. کبھی کبھی ہم ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ نہ پیدا ہوتا تو اچھا ہوتا، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے کہ اللہ نے ہمیں وجود دیا بغیر مانگے، اور پھر اسلام اور ایمان کے ساتھ وجود دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوتا کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا، اچھا ہوتا کہ اللہ مجھے پیدا ہی نہ کرتے تھوڑی بہت تکلیف کی وجہ سے. کیا ہماری زبانوں سے کبھی یہ بات نکلی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا؟ نہیں، ناشکری ہمیشہ کہ کرائے کا مکان ہے، اپنا مکان نہیں ہے، یا یہ کہ مکان تو ہے مگر بہت چھوٹا، صرف دو بیڈ روم کا، فلاں کے پاس چار بیڈ روم کا ہے. ناشکری ہمیشہ، ناشکری ہمیشہ، ناشکری. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے میرے بھائیو. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ دین کے معاملے میں جب کسی کو دیکھو تو جو آپ سے سپیریئر ہے اور برتر ہے اسے دیکھو، تاکہ دل میں احساس پیدا ہوگا کہ مجھے دین کے لیے جتنا کرنا ہے میں نہیں کر رہا ہوں. تو دین کے معاملے میں اپنے سے جو سپیریئر اور اچھا ہے اسے دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے جو انفیریئر ہے اور اپنے سے کمتر ہے اسے دیکھو، تاکہ دل میں اطمینان ہوگا کہ الحمدللہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. ایک بزرگ ہیں، وہ کہیں چلے جا رہے تھے تو اچانک ان کی نظر پڑ گئی کہ جو بھی گزر رہا ہے اس کے پیروں میں جوتیاں ہیں، چپل ہیں، اور یہ ننگے پیر چل رہے تھے. تو شیطان کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ نظریں ادھر ادھر لے جاتا ہے ہمیں ناشکری میں مبتلا کرنے کے لیے. تو نظر ان کی گئی اور پھر جو ہے وہی چھپتا رہا ان کو کہ بھئی جس کسی کو دیکھتا ہوں اس کی جوتیاں ہیں، چپل ہیں، پیر اس کے ننگے نہیں اور میرے پیر ننگے ہیں. پھر جو ہے شیطان نے اور حملہ کیا اور دل میں یہ خیال آنے لگا کہ دیکھو یہ فاسق فاجر ہیں، ان کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ شانوں کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، ان میں بلکہ بعض تو کافر ہیں اور غیر مسلم ہیں، اس کے باوجود ان سب کے پیروں میں جوتیاں ہیں اور میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، گناہوں سے بچتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، مگر اللہ کے بہت نیک بندے تھے. حملہ شیطان کی طرف سے سب پر ہوتا ہے. یہ خیال آنے لگا اور بہت غم زدہ ہو گئے، غم زدہ ہو گئے، اور اسی غم میں انہوں نے مسجد کا سہارا لینا چاہا کہ بھئی چلو مسجد میں جاتے ہیں، دو چار رکعت پڑھتے ہیں تو سکون ہو جائے گا. ابھی مسجد میں جو جوتے نکالنے کی جگہ تھی، شو ایریا، وہاں گئے ہی تھے کہ ایک بھکاری پر نظر پڑ گئی جو مانگنے کے لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کے دونوں پیر گھٹنوں سے کٹے ہوئے تھے. تو جلدی سے اندر مسجد کے صحن میں گئے اور سجدے میں گر گئے کہ اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے جوتیاں تو نہیں دی مگر چلنے کے لیے پیر تو دیے ہیں، معذور تو نہیں رکھا. تو دیکھو اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے میرے بھائیوں تو شکر آئے گا، دل میں شکر پیدا ہوگا اور اللہ تعالی شانہ کے احسان کی طرف نظر جائے گی. تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے، او ہو یہ تین پارے کی تلاوت کر رہا ہے اور میں ابھی ایک ہی کر رہا ہوں، تو شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا کہ چلو ہم بھی دیر کر دیتے ہیں، ہم بھی دو کر دیتے ہیں. یہ پانچ وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور میں پانچ وقت کی نمازیں تو پڑھتا ہوں مگر تین جماعت کے ساتھ دو گھر میں، چلو بھائی جانا چاہیے. لیکن اگر الٹا ہوگا کہ میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں دو گھر میں اور تین مسجد میں، اور میرا پڑوسی پانچ کی پانچ نمازیں گھر میں ہی پڑھتا ہے، تو کبھی بھی وہ پانچ وقت کی نمازیں باجماعت پڑھنے والا نہیں بن سکے گا. تو ہمیں دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے اور دینی معاملات میں اپنے سے بہتر کو دیکھنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں رزق عطا فرماتے ہیں، گھر عطا فرماتے ہیں، گاڑی دیتے ہیں، اچھے دوست دیتے ہیں، اچھی اولاد دیتا ہے، اچھی بیوی دیتا ہے، اچھا شوہر دیتا ہے، اچھے ماں باپ دیتا ہے. ہوتا ہے کبھی کبھی کسی نہ کسی جگہ پر، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال کر ہمیں جہنم سے بچاتے ہیں، ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں، ہمارے درجے بلند کرتے ہیں. یہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں تکلیف آتی ہے، مانگنی نہیں چاہیے مگر آ جائے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہی خیرن عجل لہ العقوبت فی الدنیا, اللہ تعالی شانہ جسے بہت بڑی خیر عطا کرنا چاہتے ہیں تو اسے آخرت سے پہلے پہلے دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں. تو دنیا کی سزا بہت ہلکی ہے, آخرت کی سزا بہت بھاری ہے. تو اللہ دنیا میں پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر صبر کی توفیق دیتے ہیں اور اس صبر کے نتیجے میں گناہوں کو معاف کرتے ہیں, درجے بلند کرتے ہیں. تو اللہ تعالی شانہ سے عافیت مانگنی چاہیے, عافیت کے لیے شرعی حد میں رہ کر کوشش بھی کرنی چاہیے, مگر اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالی شانہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, ناراض نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالی شانہ کے تعلق میں کمی نہیں آنی چاہیے بلکہ اضافہ ہونا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ کیڑا جو ہے وہ سمندر میں بیٹھا ہوا ہے اور انتظام اللہ کا کیسا ہے کہ وہ سمندر کے پانی کی لہریں آتی ہیں اور وہ پوری چٹان سے ٹکرا دی ہے مگر اندر جو چھوٹا سا سوراخ ہے اس سوراخ میں پانی نہیں جاتا, وہ خشک رہتا ہے. اب وہ تنہا ہے, بالکل لونلی, کسی کے ساتھ تعلق نہیں, کچھ نہیں, مگر پھر بھی وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے کہ الحمدللہ الذی خلقنی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کیا, الحمدللہ الذی وفی البحر اسکننی, اور اس نے مجھے سمندر میں رہنے کی جگہ دی, ومن رزقہ لم ینسنی, اور اس نے مجھے اپنی روزی سے محروم نہیں کیا. اور اس حمد و ثنا کے بعد وہ دعا کرتا ہے اور وہ دعا یہ کرتا ہے کہ اللہم کما لم تنسنی من رزقک لا تنس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من رحمتک, اے اللہ جیسے تو نے مجھے اپنی روزی سے محروم نہیں کیا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تیرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تیری رحمت سے محروم نہ کرنا. جیسے تو مجھے روزی دینے کے وقت, روزی کھلانے کے وقت بھولتا نہیں ہے اور مجھے محروم نہیں کرتا, تو جب تیری رحمتیں نچھاور ہو رہی ہوں, رحمتوں کی بارشیں برس رہی ہو دنیا میں یا قیامت کے دن آخرت میں, اس وقت تو امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف صلوات و سلام کو بھولنا مت اور انہیں رحمت سے مایوس نہ کرنا. میرے بھائیو دیکھو کتنے سبق ملتے ہیں ہمیں ان واقعات سے کہ ایک کیڑا سمندر کے بیچوں بیچ, اسے اللہ تعالی شانہ نے اس کام میں لگا رکھا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کہ وہ میرے اور آپ کے لیے دعا کرے. تو جس اللہ نے ہمارے لیے اتنی ساری نعمتیں نچھاور کر رکھی ہے تو اس اللہ تعالی شانہ سے ہمارا کیسا معاملہ ہونا چاہیے. اس لیے میرے بھائیو آج یہاں سے عزم لے کر اٹھو کہ آج سے اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی نہیں ہوگی, اللہ کو ہم کبھی بھی ناراض نہیں کریں گے, ہم ہمیشہ اللہ تعالی شانہ کو راضی رکھیں گے. اگر ہم سے کوئی ایسا قصور ہو جائے کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم نے یہ کام کر کے اللہ کو ناراض کیا ہے تو ہم دوسرے سیکنڈ کا انتظار نہیں کریں گے, کل کا انتظار نہیں کریں گے, جمعہ کے دن کا انتظار نہیں کریں گے, شب قدر, شب برات کا, رمضان کا, حرمین شریفین کا انتظار نہیں کریں گے, فوراً توبہ کر کے اللہ کو دوبارہ راضی کریں گے. ہمیں اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ راضی رہے, شوہر سے محبت ہوتی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ راضی رہے, اور اس میں ہمیں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے تو قربانی بھی دیتے ہیں. ہر شخص دل میں جانتا ہے کہ میں یہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا مگر صرف اس لیے کیا کہ میری بیوی ناراض نہ ہو جائے, صرف اس لیے کیا کہ میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے, صرف اس لیے کیا کہ میرے ابا ناراض نہ ہو جائے, صرف اس لیے کیا کہ میرے شیخ ناراض نہ ہو جائے. اور اگر میرے بھائیو کبھی ہم سے ایسا کوئی عمل ہو جاتا ہے دانستہ نادانستہ طور پر جان بوجھ کر غلطی سے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے تو ہم چین سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ وہ دوبارہ راضی نہ ہو جائے. ہم عہد و پیمان کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا, غلطی سے ہو گیا, مجھے معاف کر دیجئے, مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کو اتنا دکھ پہنچے گا, اتنی تکلیف ہوگی. میرے بھائیو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے خالق ہیں تو ہمیں بھی اس کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے ایسا کوئی عمل نہ ہو جس سے وہ ناراض ہو جائے. اور اگر ہمیں پتا چل جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اللہ ناراض ہو گئے ہیں, تو چین سے بیٹھنا نہیں چاہیے جب تک کہ ہمارا دل مطمئن ہو کہ نہیں ہم نے کچھ کر لیا ہے, روئے دھوئے ہیں, توبہ کی ہے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے اور امید یہی ہے کہ اللہ اب راضی ہو گیا ہوگا. گناہ ہو جائے گناہ سے توبہ کرو, توبہ کرنے کے بعد اچھے اعمال کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت, تو جہاں کہیں بھی ہو, جیسے بھی تیرے سرکمسٹانسز ہو, اللہ تعالی شانہ کو ناراض کرنے سے بچنا. ناراض مت کرنا اللہ کو, اور اگر ایسا کچھ ہو جائے تو توبہ کر لینا, وقت بھی سیئت الحسنت تم ہوا, اور پھر اچھے اچھے کام کرنا, اس لیے کہ توبہ کرے گا اور اچھے اچھے کام کرے گا تو اللہ پھر راضی ہو جائے گا. ہمارا حال یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی, لیکن اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اب گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, ہم مایوس ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار پہلے بھی میں نے کوشش کی تھی, ایک مہینے تک تو برابر معاملہ رہا اور ایک مہینے کے بعد پھر میں فیل ہو گیا, پھر دوبارہ میں نے کوشش شروع کی تو دو ہفتے تک برابر ٹھیک رہا اور پھر میں فیل ہو گیا, ڈرگ کی عادت تھی ایک مہینے تک چھوٹا رہا, ایک مہینے کے بعد پھر میں نے ڈرگ لے لیا, پھر میں نے توبہ کی دو ہفتے کے بعد پھر شروع ہو گیا, پھر میں نے توبہ کی چار ہفتے کے بعد پھر شروع ہو گیا, پانچ وقت کی نماز کا ارادہ رمضان میں پکا کر لیا تھا اور شوال کی 15 تاریخ تک برابر معاملہ رہا, پھر فجر میں میں نہیں آیا, پھر میں نے نیت کی کہ نہیں 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 نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, قضا کر لی ظہر سے پھر شروع کیا, ایک مہینے تک برابر معاملہ رہا اور پھر نمازیں چھوٹ گئی, ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے یار. توبہ ہماری کیا توبہ, توبہ سے نہیں میرے بھائیو, جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. ہاں یہ تقوی کے ذریعے اللہ سے محبت کا تعلق ہمارا مضبوط ہوتا ہے, اور اگر ٹوٹے تو جب بھی ٹوٹے, جب بھی ٹوٹے تو 2 بار, جب بھی ٹوٹے توبہ کر کے 2 بار جوڑ لو, چند سیکنڈ میں جڑ جاتا ہے. کسی انسان کو ہم ناراض کرتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں, اسے راضی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کبھی کبھی مہینے گزر جاتے ہیں اور مہینے گزر جاتے ہیں, کبھی کبھی زندگی گزر جاتی ہے وہ راضی نہیں ہوتا, چھوٹی سی بات ہوتی ہے. نہ 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 بھائی بات ہی مت کرو, ابھی ہمیں تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اللہ جل جلالہ وامن والہ کا بندہ نافرمانی کرتا ہے, نافرمانی کر کے ریگریٹ کے ساتھ, ندامت کے ساتھ, پشیمانی کے ساتھ اللہ سے معافی چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ شان وہ فوراً اسے معاف کر دیتے ہیں. اور پھر اگر 5 منٹ کے بعد 2 بار وہی گناہ کرتا ہے یا دوسرا گناہ, اور پھر 2 بار جاتا ہے, اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں. پھر 2 منٹ کے بعد اگر پھر گناہ کرے اور پھر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے. تو میرے بھائیو یہ جذبہ پیدا کرو کہ آج سے انشاءاللہ اس رازق کی اور اس روزی پہنچانے والے کی, اس ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والے کی کبھی بھی ہم نافرمانی نہیں کریں گے, اسے کبھی بھی ناراض نہیں کریں گے, اور اگر کبھی ایسا ہو گیا تو ہم فوراً توبہ کریں گے, فوراً توبہ کریں گے. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہم توبہ نہیں کرتے, تو اس کے بارے میں میرے بھائیو کم سے کم یہ تو کرو کہ اللہ سے کہو کہ اے اللہ یہ فلم دیکھنے کی عادت ہے اور دل میں ایسا ارادہ ہی میرا نہیں ہوتا کہ میں چھوڑ دوں, اے اللہ نمازوں کو چھوڑنے والا ہوں, نمازیں نہیں پڑھتا 5 وقت کی, اور دل میں ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ کل سے میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا, تو توبہ کیسے ہوگی؟ اے اللہ ڈائری جو ہے شرعی نہیں ہے, کاٹتا رہتا ہوں, منڈواتا رہتا ہوں اور ارادہ ہی نہیں ہوتا, تو ایسے شخص کو چاہے کہ وہ اللہ سے کہے کہ اللہ میں اتنا گر گیا, تیرے دربار میں میرے جیسے کے لیے کوئی چانس نہیں ہے, کہ مجھے توبہ کی توفیق بھی نہیں مل رہی ہے, اے اللہ تو پوری انسانیت پر اور اپنی پوری کائنات پر رحمتیں پھیلاتا ہے اور رحمتیں برساتا ہے, میرے اوپر بھی فضل فرما دے اور میرے دل کو ایسا بنا دے کہ میرے دل کو بھی گناہ محسوس ہو, میرے دل میں ندامت پیدا ہو, اور یہ جن گناہوں میں مبتلا ہوں ان گناہوں سے میں توبہ کر لوں اور توبہ کر کے میں تیرا بن جاؤں. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ کائنات بہت وسیع ہے, بہت پھیلی ہوئی ہے, اور مخلوقات بھی بہت زیادہ, ان سب کا رازق اللہ. یہ جو مخلوقات ہیں انگنت انیومرابل بے شمار, ان مخلوقات میں سے سب سے افضل کون ہے, سب سے افضل اور سب سے بہتر کون؟ تو اللہ تعالیٰ شانہ بہت ساری قسمیں کھاتے ہیں, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, 4 بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے. تو یہ ساری مخلوقات فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل بن سکتا ہے, انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے حضرت جبریل امین سے افضل, حضرت میکائیل سے افضل, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات میں وہاں تک گئے جہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام نہیں جا سکے, تو فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ، تھوڑی محنت ہم کر لیں. اور محنت کیا کرنی ہے؟ یہی سمپل محنت، پوری پوری رات ہم عبادت کریں نہ، ہر روز ہم روزہ رکھیں نہ، لمبے لمبے نفل روزے رکھیں نہ، سمپل محنت، سمپل فرشتوں سے آگے بڑھنے کے لیے سمپل محنت. اور وہ محنت یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو، بس ہم ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو. اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو فوراً توبہ. تو گناہوں سے بچو، گناہ ہو جائے تو توبہ، گناہوں سے بچو، گناہ ہو جائے تو توبہ، گناہوں سے بچو، گناہ ہو جائے تو توبہ، گناہوں سے بچو، گناہ ہو جائے تو توبہ. ایسا کرتے رہیں گے میرے بھائیوں تو موت انشاءاللہ ولایت پر آئے گی. انشاءاللہ اللہ کا ولی بن کر دنیا سے جاؤ گے، اللہ کے ولی بن کر جاؤ گے، مگر اس سائیکل کو مضبوطی سے پکڑو. نا گناہ کرنا ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کریں. جیسے ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، آج جلسے میں آنے کے لیے نئے کپڑے کسی نے پہنے ہوں گے، جمعہ کے دن پہنتے ہیں تو اس وقت ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کپڑے میلے نہیں ہونے چاہیے. حالانکہ پتا ہے کہ کپڑے میلے ہو جائیں گے، کالر جو ہے میلا ہو جائے گا، بغل کے نیچے گرمی کا موسم ہے کپڑے گندے ہو جائیں گے پسینے کی وجہ سے، بارش کا موسم ہے کیچڑ کی وجہ سے گندے میلے ہو جائیں گے، گندے ہو جائیں گے، مگر نہ میں گندا نہیں کروں گا، میں کپڑوں کو میلا نہیں، میلے ہو جائیں گے گندے میں کروں گا نہیں، میں کپڑوں کو میلا نہیں کروں گا، میں کپڑوں کو گندا ہو جائیں گے یقین ہے. تو ہم انبیاء نہیں ہیں، انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ہم چونکہ انبیاء نہیں ہیں اس سے ہمیں پتا ہے کہ ہمارا دل گناہوں سے میلا ہوگا، ہمارا دل گناہوں سے گندا ہوگا، مگر گناہوں سے گندا کریں گے نہیں، گناہوں سے میلا کریں گے نہیں، چلتے چلتے کپڑے کو گندے کریں گے نہیں، مگر سرکمسٹانسز کی وجہ سے کیچڑ لگے گا اور گندے ہو جائیں گے. تو ہم گناہ کریں گے نہیں، مگر ماحول کی وجہ سے، سرکمسٹانسز کی وجہ سے، نفس اور شیطان کی وجہ سے گناہ ہو جائے گا. گناہ ہو جائے گا تو دل میلا ہو جائے گا، دل گندا ہو جائے گا. اور جب کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، ارے بھائی دو چار دھبے گندگی کے لگ گئے ہیں تو چلو اور گندا کرو، نہ اور گندا نہیں کرتا. جیسے ہی کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو کپڑے گندے کروں گا نہیں، کپڑے گندے کروں گا نہیں، بہت احتیاط کرتا ہے کہ گندے نہیں ہونے چاہیے، گندے نہیں ہونے چاہیے، مگر ہو جاتے ہیں تو فوراً فوراً فرسٹ اپرچونٹی تلاش کرتا ہے کہ میں پانی کہیں ہو تو میں دھو ڈالوں. تو ہم گناہوں کے ذریعے اپنے دلوں کو گندا کریں گے نہیں، میلا کریں گے نہیں، مگر ماحول کی وجہ سے، سرکمسٹانسز کی وجہ سے میلے ہو جائیں گے، گندے ہو جائیں گے. جیسے ہی دل کے اوپر کوئی کیچڑ آئے، کوئی گندگی آئے، کوئی دھبا آئے، میلا ہو جائے، تو فرض اپرچونٹی تلاش کر کے توبہ کے پانی سے اور استغفار کے صابن سے اسے دھو کر کے پاک کر لینا چاہیے. یہاں سے عزم لے کر میرے بھائیوں جاؤ کہ انشاءاللہ آج سے کوئی گناہ نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. جس نے ہمیں سب کچھ دیا اس کی کیسے ہم نافرمانی کر سکتے ہیں؟ نافرمانی نہیں، اور اگر ہو جائے گا تو فوراً توبہ. تو یہ پوری مخلوق ہے، پوری مخلوق، اس میں سے سب سے بہتر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالی شانہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اب سوال یہ ہے کہ اس اشرف المخلوقات میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر ہماری امت تک بہت امتیں آئی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، ان میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو امت کے لیے، جو دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے. ہمیں خیر امت کا خطاب ملا اس امت کو، بہترین امت. تو تمام مخلوقات میں انسان سب سے بہتر، اور انسانوں میں یہ امت سب سے بہتر، خیر امت، یہ خیر امت ہے. کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب، کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب. تو ہے جب خیر البشر، خیر الرسل، خیر الانام. تو خیر الرسل ہے، تو خیر البشر ہے، تو خیر الانام ہے، تو تیری امت کو خیر الامم ہونا ہی چاہیے. تو ساری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہیں ان سب میں افضل کون؟ انسان. انسانوں میں سب سے اچھا کون؟ امت محمدی علی صاحبہ الف الف صلاتین و سلام. اب آخری سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس امت میں سب سے بہتر کون ہے، سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، وہ سب سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے عالم, بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے عالم, بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی. ان کے شاگردوں میں شیخ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی ہیں, ان کے شاگردوں میں حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی ہے. بڑے بڑے لوگ, بہت بڑے آدمی سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی تابعی تھے. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں وہ لیٹے ہوئے تھے, اور اس شان سے لیٹے ہوئے تھے کہ ان کا سر سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کی گود میں تھا. اس زمانے کے شاگرد اپنے اساتذہ کا احترام بہت کرتے تھے, اس زمانے کے شاگرد اپنے اساتذہ کی خدمت بہت کرتے تھے, اس زمانے کے شاگرد دلوں کے اندر اپنے اساتذہ کی عظمت لیے ہوئے تھے. اس لیے اللہ تعالی شانہ نے انہیں علم بھی بہت عطا فرمایا, علم بہت عطا فرمایا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر پائی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے, اوور 70 عمر پائی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بس پڑھنے کے لیے گیا, اور جب سے وہ میرے استاد ہو گئے اس وقت سے لے کر اب تک بڑھاپے تک اب تک کوئی نماز میں نے ایسی نہیں پڑھی جس نماز کے بعد میں نے اپنے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا نہ کی ہو. اتنا زیادہ احترام ہوتا تھا. جب کسی استاد کا انتقال ہو جاتا تھا تو شاگردوں کے دلوں میں اور اسٹوڈنٹس کے دلوں میں اتنا رسپیکٹ تھا استاد کے لیے کہ پھر وہ چار پائی اور بیڈ پر سونا بند کر دیتے تھے, زمین پر سوتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ میرا استاد تو زمین میں سویا ہوا ہے اور میں چار پائی پر سو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایسے ایسے شاگرد گزرے ہیں کہ پوری زندگی انہوں نے, مثلا بولٹن میں آپ رہتے ہیں اور یہ آپ کا گھر ہے اور آپ کے استاد کا گھر اس طرف ہے, تو پوری زندگی انہوں نے اپنے پیر اپنے استاد کے گھر کی طرف نہیں پھیلائے. اس قدر محبت ہوتی تھی اساتذہ کی دلوں میں, اتنی قدر ہوتی تھی. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے تو تکیا وکیا نہیں تھا, ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے لیپ میں اپنے استاد کا سر رکھا تھا سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے محدث سفیان ابن عیینہ. تو سفیان ابن عیینہ خود بہت بڑے محدث, ان کے لاپ میں ان کے استاد سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا سر تھا, اور دوسری طرف ولی کامل فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی ان کی گود میں اور ان کے لاپ میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں تھے, اور دونوں ادب سے بیٹھے ہوئے تھے, حضرت آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے کہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں اعلان شروع ہو گیا, اور اعلان یہ شروع ہوا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے خلیفہ کی طرف سے, اور خلیفہ کیپیٹل سے ابھی مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا ہے, دو دن تین دن میں یہاں پہنچ جائے گا, اور خلیفہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو بھی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو پناہ دے رہا ہے مکہ میں اور جو ان کو ہاربر کر رہا ہے اسے بھی موت کی سزا سنائی جائے گی, تاکہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ اپنے گھروں سے نکال دے اور گرفتار ہو جائے. تو اعلان یہ ہو رہا تھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے, اور جس گھر میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پکڑے جائیں گے وہ گھر والا اسے بھی موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا. اب فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سفیان ابن عیینہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, سفیان ابن عیینہ فضیل ابن عیاض کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل آنکھ بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں, یہ سن رہے ہیں کہ وارنٹ جاری ہو گیا ہے گرفتاری کا, اور یہ تو بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے. میرے بھائیو, جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں, میں اللہ کی حفاظت میں ہوں, میں کیوں کسی خلیفہ سے ڈروں, میں کیوں کسی سے ڈروں. تو لیٹے ہوئے ہیں, یہ ادھر ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ ادھر ان کو دیکھ رہے ہیں, اور فکر ہو رہی ہے استاد کی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر تک تو لیٹے رہے, وہ بھی اعلان سنتے رہے, اور پھر اٹھے اپنی جگہ سے, اپنی جگہ سے اٹھ کر وضو فرمایا, اور وضو کر کے سیدھے چلے گئے حرم شریف, اور حرم شریف میں چلے گئے اور ملتزم پر کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا شروع کر دی, دعا شروع کر دی, دعا شروع کر دی, دعا کرتے رہے کرتے رہے, اللہ سے مانگتے رہے, اور کچھ دیر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں یہ خبر پہنچی کہ خلیفے کا راستے ہی میں انتقال ہو گیا ہے, خلیفے کا راستے میں انتقال ہو گیا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی, بہت علم اللہ تعالی شانہ نے انہیں عطا فرمایا تھا. یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, ان سے پوچھا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ افضل ہے یا قرآن کو پڑھنا پڑھانا, یہ جو مکتب کے اندر الف با تا سا پڑھایا جاتا ہے اور بغدادی قاعدہ اور نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے اور پھر آگے اما اور ہفتی اور پھر آگے جا کر کے قرآن پڑھایا جاتا ہے. تعلیم الاسلام، دروس الفقہ، تعلیم الحق، بہشتی زیور، بہشتی سمر، جسے ہم بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ مولوی حضرات ہیں، ٹھیک ہے بچوں کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور علماء کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حفاظ کو، پڑھانے والوں کو. ہمارا بچہ جب سکول جاتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے، وہ 12 سال کا 11 سال کا 9 سال کا، تو دل میں بہت خوشی ہوتی ہے کہ سکول جا رہا ہے، اور مدرسے جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے تو ایسی خوشی ہمیں محسوس نہیں ہوتی. یہ صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ ایک قسم کا رواج پڑ گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو جیسے مسلمانوں کے گھروں میں ختنہ کرائی جاتی ہے، جیسے مسلمانوں کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں ایک طریقے سے، تو یہ بھی ایک رواج ہے کہ مکتب میں 5 سال کی عمر میں داخل کر دو اور 12 سال کی عمر میں اسے فارغ کر دو. کچھ پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کس مدرسے میں ہے، پڑھانے والا کیسا ہے، تربیت ہو رہی ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. میرے بھائیوں، بچوں کو پڑھانا اور بچوں کی تربیت کرنا یہ استاد کی ذمہ داری نہیں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. استاد اگر کوتاہی کرے گا تو قیامت کے دن اسے سوال ضرور ہوگا، مگر ہم یہ کہہ کر کے فارغ نہیں ہو سکیں گے کہ میں نے تو ان کے حوالے کیا تھا، میں نے ان کو فیس دے دی تھی مدرسے کو، میں نہیں جانتا. نہ، آپ نے چیک کیوں نہیں کیا؟ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ اپنے چھوٹے بچے کو کسی غلط ڈاکٹر کے پاس لے جائے جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو اور آپ اس سے علاج کروائیں، تو ڈاکٹر بھی جیل میں جائے گا اور آپ بحیثیت گارڈین اور باپ کے آپ بھی جیل میں جائیں گے کہ آپ نے اپنے بچے کا خیال نہیں رکھا. تو اسی طرح قیامت کے دن استاد نے اگر کوتاہی کی ہے تو استاد کو بھی سزا دی جائے گی، مگر آپ کو بحیثیت باپ کے سزا دی جائے گی. تو یہ جو مدارس ہیں میرے بھائیوں، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ چھوٹے چھوٹے مکتب، چھوٹے چھوٹے مدرسے، اسی طرح دار العلوم جہاں پر علوم قرآن ہی پڑھائے جاتے ہیں، حدیث پر، یہ سب قرآن ہی ہے. یہ تختی سے لے کر بخاری شریف تک جو کچھ پڑھایا جاتا ہے یہ قرآن ہی ہے، اس لیے کہ یہ سب قرآن کو سمجھنے کی کوششیں ہیں. تو یہ سب سے بہتر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل ہے یا مدرسے میں بیٹھ کر پڑھنا اور پڑھانا؟ اب کہاں جہاد فی سبیل اللہ، جس میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑتی ہے، پتہ نہیں واپس آئے گا، واپس زندہ ہو کر لوٹ سکے گا یا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا. ایک طرف ہی، اور دوسری طرف مکتب میں چلے گئے پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، دار العلوم میں چلے گئے پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں. تو پوچھا کہ جہاد فی سبیل اللہ افضل ہے یا پڑھنا پڑھانا؟ میں میرے بھائیوں یہاں پر میرے دوست علماء اور طلبا ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ دنیا کے ماحول کی وجہ سے ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. دنیا ہمیں جس نظر سے دیکھتی رہے، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی، کسی کی کیا کرے گی کم نگاہی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، ہمیں حفاظ میں شامل کیا، علماء میں شامل کیا، مفتیوں میں شامل کیا، اہل علم میں شامل کیا، پوری دنیا ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتی رہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ آئی بلونگ ٹو دا ڈپرائیوڈ سیکٹر، کہ میں ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جو بیچاری محروم ہے، جس کے پاس کچھ نہیں. نہیں میرے بھائیوں، ہمیں خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ ہماری تمام تر نا اہلیت اور نا لائکیوں کے باوجود بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں اس لائن میں لگایا، ہمارے ماں باپ کو توفیق دی، انہوں نے قربانیاں کی، ہمارے اساتذہ نے ہمارے پیچھے محنت کی، بزرگوں کی دعائیں رہی، تو آج ہم قرآن پڑھنے کے قابل ہیں، قرآن پڑھانے کے قابل ہیں، مسائل پڑھنے کے قابل ہیں، مسائل پڑھانے کے بتلانے کے قابل ہیں، ہم کتابیں پڑھا رہے ہیں. ہمیں ایسا سے کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک ان حضرات کا تعلق ہے جو اہل علم نہیں ہے، جو طالب علم نہیں ہے، ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ کبھی بھی اہل علم کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. ہماری زبانوں سے مدارس کے بارے میں، مدارس چلانے والوں کے بارے میں، مدارس قائم کرنے والوں کے بارے میں کوئی ایسے جملے نہیں نکلنے چاہیے جن جملوں میں ان کی حقارت ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی جملہ آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن جائے. اگر ہمارے دل میں کسی کا کوئی کام نہیں آتا، اگر ہمارے دل میں کوئی عالم نہیں آتا، مت بیٹھو اس کے بیان میں، مت سنو اس کا بیان، مت چندہ دو اس کے پروجیکٹ کو، آپ اس کی گلی سے دور رہو، مگر زبان سے تنقیدی بات نہیں، دوسروں کے ذہن کو اس کے خلاف مت کرو، علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف زبانیں مت کھلو میرے بھائیوں. اور اگر حقیقت میں کوئی عالم غلط کام کر بھی رہا ہے،
وہ جانے اس کا اللہ جانے, ہم اس کے محاسب نہیں ہیں, اسے اپنے حال پہ رہنے دو, ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلنی چاہیے. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا کہ جہاد فی سبیل اللہ افضل ہے یا یہ پڑھنا پڑھانا, جو مکتب میں یہاں ہماری مسجد الرحمان کے مکتب میں شام کو مکتب چلتا ہوگا اس میں جو پڑھتے پڑھاتے ہیں, دار العلوم میں جو پڑھاتے ہیں, انفرادی طور پر جو ان دونوں میں سے کون سا افضل ہے؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پڑھنا پڑھانا جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. اسی لیے ایک دوسرے بہت بڑے محدث ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی, یہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں, بہت بڑے آدمی. ائمت الجرح والتعدیل نے لکھا ہے کہ تاریخ میں ایسا کوئی عالم نہیں گزرا ہے جس کے اوپر کسی نہ تنقید نہ کی ہو. امام ابو حنیفہ پر تنقید ہوئی, امام بخاری پر تنقید ہوئی, امام مسلم پر تنقید ہوئی, جرح سے ایک ہی شخص بچا ہے تاریخ میں اور وہ ہے عبداللہ ابن مبارک. اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین فی الحدیث, بہت نیک, بہت پرہیزگار اور عجیب حالت ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کی. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی 6 مہینے جہاد کے لیے نکلتے تھے, مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوتے تھے اور 6 مہینے تک جہاد کرتے تھے, لڑتے تھے دشمنوں کے ساتھ. اور پھر جب 6 مہینے گزر جاتے تھے, ہو سکتا ہے کہ 5 مہینے جہاد اور 5 مہینے پھر پڑھنا پڑھانا اور 1 مہینہ سفر تیاری وغیرہ میں, بہرحال آدھا سال جہاد میں اور آدھا سال پڑھنے پڑھانے میں, آدھا سال جہاد میں آدھا سال پڑھنے پڑھانے میں. معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کی نظر میں بھی یہ 2 کام بہت اہم تھے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور دوسری طرف پڑھنا پڑھانا. مگر ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ آدھی زندگی جہاد میں رہتے ہیں, آدھی زندگی پڑھنے پڑھانے میں, اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ فنا وقت ملک الموت میری روح نکالنے کے لیے آ رہا ہے تو اس وقت آپ کس عمل کو پسند کریں گے؟ اگر ملک الموت آئے گا 31 دسمبر کو دوپہر 12 بجے, 31 دسمبر کو روح نکال, تو اس وقت آپ کیا کریں گے, جہاد میں جائیں گے یا پڑھنے پڑھانے میں بیٹھ جائیں گے؟ تو کہا کہ میں پڑھنے پڑھانے میں بیٹھوں گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شان ہو کوئی اس عمل سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں ہے, سب سے افضل عمل یہ ہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو پڑھتے پڑھاتے ہوئے جاؤں, پڑھتے پڑھاتے ہوئے. اور میرے بھائیو, ہمارے علماء کا عجیب کارنامہ ہے, علماء کی بہت بڑی قربانیاں ہیں اس دور میں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہمارے اس قسم کے فکروں سے, میں اگر کہہ دوں کہ مولانا کی کیا حیثیت ہے, میں کہہ دوں کہ مفتی صاحب کی کیا حیثیت ہے, یہ علماء کیا کر رہے ہیں, یہ ہمارے مسجد الرحمان کے مدرسین کیا پڑھاتے ہیں, اس سے ان کا کوئی نقصان نہیں, ان کی اللہ کی نظر میں جو حیثیت ہے وہی رہے گی, مگر میری زندگی پر اس کا بہت اثر پڑے گا, میرے دین پر اس کا بہت اثر پڑے گا, میری روحانیت پر بہت اثر پڑے گا, میرے تقوی پر بہت اثر پڑے گا. بڑے بڑے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ علماء کرام کے گوشت کو کھانے سے پہلے بہت سوچو, اس لیے کہ ان کا گوشت روحانی صحت کے لیے بہت زہریلا ہوتا ہے. جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس کا گوشت کھاتے ہیں, تو کہا علماء کا گوشت کھانے سے پہلے بہت سوچو, اس لیے کہ اس میں بہت زہر ہے. اور جب علماء کا گوشت کھائیں گے اور زہر بہت زیادہ ہے تو کہیں روحانیت اور اندر کا ایمان مر ہی نہ جاوے, یہ خطرہ رہتا ہے. تو میں جو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے اور آپ کے مدارس کے بارے میں یا علماء کے بارے میں الٹے سیدھے کلمات کہنے سے ان کی شان کم ہو جاتی ہے اس لیے مجھے ان کی فکر ہے یا مدارس کی فکر ہے, نہیں, میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ حضرات کی فکر ہے کہ کہیں ہم ایسے گندے کلمات بول کر ہمارا اپنا نقصان نہ کرے. جن لوگوں کی زبانوں سے علماء اور مدارس کے بارے میں تنقید نکلتی رہتی ہے, اللہ تعالی شانہ ایسے گھر میں علم کو نہیں آنے دیتے. آپ دیکھ لیجئے, چاروں طرف نظر پھیلا کر دیکھ لیجئے کہ جو لوگ علماء کی مخالفت کرتے ہیں اور علماء کی تنقید کرتے ہیں, علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ہمارے ترکیسر میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا ابرار احمد دلجوی رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ ظریف الطبع بھی تھے, تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مصلی جو ہیں وہ امام کے پیچھے کھڑے رہ کر کے نیت باندھتے ہیں کہ ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں, منہ میرا قبلے کی طرف اس امام کے پیچھے. تو فرماتے ہیں کہ وہ باقی چیزوں جو ہے کہ ظہر کی 4 رکعت فرض وہ ٹیمپوریری ہوتی ہے, اور منہ میرا قبلے کی طرف, وہ بھی وقتی طور پر ہوتا ہے, مگر اس امام کے پیچھے یہ پرمیننٹ رہتا ہے. کہتے ہیں کہ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ امام کے پیچھے ہی رہتے ہیں, لگے ہی رہتے ہیں, گھر جاتے ہیں تو بھی امام کے پیچھے, یہ نیت نہیں توڑتے, 24 گھنٹے امام کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ امام ایسا ہے, مولوی ایسا ہے, وہ ایسا ہے, فلاں ایسا ہے. تو میرے بھائی اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے, ایسے لوگوں کے گھروں میں علم نہیں آتا. میں نے میرے بھائیو اپنی مختصر زندگی میں یہ دیکھا, اور یہ مولانا جیسے بڑے حضرات اس کی تائید کریں گے, اس لیے کہ بڑے بڑے بزرگ یہ کہتے چلے آئے ہیں, مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور میں لیسٹر میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ علماء کی تنقید کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے ہمارے علاقے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ مسجد رحمان کے علاقے سے باہر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ دینی ذہن کے لوگ علماء جیسا لباس, علماء جیسی صورتیں, مگر علماء کی تنقید کرنے والے انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کی لاکھ کوشش کی, مگر ان کے گھر میں علم نہیں آ سکا. اور اگر کبھی کوئی بچہ حافظ ہو بھی گیا تو حافظ ہونے کے بعد آوارہ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی بچہ عالم ہو بھی گیا تو عالم ہونے کے بعد دین پر نہیں رہتا, دنیا میں لگ جاتا ہے. اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی داڑیاں صاف, یا کہ جن کی داڑیاں کٹی ہوئی, جو دنیا دار 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں آتے, مگر ان کے سینے میں علماء کا احترام, بزرگوں کا احترام, اور وہ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں, احترام سے ان سے ملتے ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کے گھروں میں علم پہنچایا, ان کے بیٹے علماء ہوئے اور دین کی خدمت میں لگے. اس لیے میرے بھائیو ہمارا اپنا فائدہ اس میں ہے, کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ چندہ دو مدرسے کو, اگر آپ دیں گے آپ کا فائدہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علماء کو سر پہ بٹھاؤ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علماء کو اپنے گھروں میں لا کر دعوتیں کھلاؤ. اگر کوئی کرے گا محبت کے ساتھ اقرار, اس کو ملے گا. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ایوریج درجے میں ہر مسلمان کو کسی عالم سے اپنے سینے میں بغض نہیں رکھنا چاہیے, دشمنی نہیں رکھنی چاہیے, اور زبانوں کو گندی نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ ملک الموت آ رہے ہیں تو میں کس عمل کو پسند کروں گا, تلاوت کو بھی چھوڑ دوں گا, ذکر کو بھی چھوڑ دوں گا, نماز کو بھی چھوڑ دوں گا, میں طلب علم میں مشغول ہو جاؤں گا. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کہنا کہ علماء کیا کر رہے ہیں اور علماء نے کیا کیا ہے, میرے بھائی اگر یہ سارے علماء اس وقت یہ فیصلہ کر دیں کہ اب ہمیں مکتب میں نہیں پڑھانا ہے, اب ہمیں امامت نہیں کرانی ہے, ہم کسی کے نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے, ہم کسی کے میت کو غسل نہیں دیں گے, سوچو میرے بھائیوں کہ نظام کیا ہوگا, نظام پورے عالم کا کیا ہوگا, برباد ہو جائے گا. یہ بچے یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں, سر پھوڑی کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے دلوں میں ایمان رہتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں بڑے ہو کر, لوگ دعوت و تبلیغ میں مشغول دعوت و تبلیغ میں جاتے ہیں بڑے ہو کر, لوگ مدرسے میں جاتے ہیں بڑے ہو کر, مگر یہ ایمان کا اور دین کی محبت کا بیج ان کے سینوں میں کون بوتا ہے؟ یہ مکتب بوتا ہے. مکتب میں ان کے سینوں میں محبت کا بیج, دین سے محبت کا بیج بویا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں یہ کسی شیخ سے منسلک ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور جماعتوں میں نکلتے ہیں, اسی کے نتیجے میں حج کرتے ہیں, اسی کے نتیجے میں مسجدوں میں آتے ہیں کم سے کم جمعہ ٹو جمعہ. یہ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ سے ان کا کوئی تعلق نہیں, خانقاہوں سے کوئی تعلق نہیں, مسجد میں آنا جانا بالکل نہیں, مگر رمضان کے روزے رکھتے ہیں, یہ جمعہ ٹو جمعہ جمعہ کی نماز میں ضرور آئیں گے, عید کی نماز ضرور پڑھیں گے. یہ ان کے سینے میں کس نے یہ بویا, یعنی جماعت میں کتنے پرسنٹ لوگ جاتے ہیں, خانقاہوں میں کتنے پرسنٹ لوگ جاتے ہیں, مدارس میں کتنے پرسنٹ لوگ جاتے ہیں, یہ 70-80% سے زیادہ جو دین پر کسی طرح جمعہ ٹو جمعہ جمعہ ٹو جمعہ عید عید اور رمضان کے روزے رکھ کر رہتا ہے, یہ ان کو ان کے سینوں میں کس نے یہ دین سے تعلق پیدا کیا ہے, یہ مکاتب نے پیدا کیا ہے, ان مکتبوں نے پیدا کیا ہے میرے بھائیو. اس لیے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھو. اور علماء کرام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے, میں تو سب کو یہ کہتا ہوں کہ علماء کا ہم پر اتنا احسان ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر علماء کو ثواب پہنچایا کرے. اس سے کہ بہت بڑا اثر, امام محمد رحمت اللہ علیہ پوری پوری رات جاگتے تھے, پوری پوری رات کتابوں کو دیکھتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت رات کو ذرا آپ سو جایا کرے, بیمار ہو جائیں گے, صحت آپ کی خراب ہو جائے گی. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی پوری دنیا یہ کہہ کر سو جاتی ہے کہ ہم تو اب عشاء کی نماز پڑھ لی سونے جا رہے ہیں, مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو امام محمد سے پوچھ لیں گے. تو پوری دنیا محمد کو پوچھنے کی نیت سے رات کو سو جایا کرتی ہے, اگر محمد بھی سو گیا اور کسی کو مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو پوچھنے کے لیے کہا جائیں گے. محمد بھی سو گیا تو امت کا کیا حال ہوگا. اس قدر محنتیں کی ہیں میرے بھائیوں, اور ایسی ایسی داستانیں ہیں ان کو بیان کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے. تو بہت ہی محنتیں کی ہیں علماء نے, جس کے نتیجے میں ہم تک قرآن پہنچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ علیکم بمجالسۃ العلماء, تم علماء کے پاس بیٹھا کرو, ان سے فائدہ اٹھایا کرو. حضرت لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ یا بنی اے میرے بیٹے, علیک بمجالسۃ العلماء, علماء کے پاس بیٹھا کر میرے بیٹے. کیوں؟ اس سے کہ فرماتے ہیں لقمان حکیم کہ اللہ تعالی شانہ علماء کی صحبتوں اور مجلسوں کے ذریعے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. تو ہمیں میرے بھائیو علم کا اور عمل کا احترام کرنا چاہیے. آج جو بچہ یا جو دو بچے حفظ قرآن کی تکمیل کر رہے ہیں, اس سے پہلے جن بچوں نے قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی ہے, جو آئندہ کرنے والے ہیں, یہ بہت مبارک لوگ ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کے سینوں کو قرآن مجید کے الفاظ کا خزینہ بنایا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی, بہت بڑی دولت, بہت بڑی نعمت. اللہ تعالی شانہ اس قرآن کو مرتے دم تک ان کے سینوں میں رکھے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اب جو ہے آگے قرآن مجید کے معانی سے بھی انہیں بہراور فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ انہیں علماء ربانیین میں شامل فرمائے, اور دور دور تک ان کے ذریعے ہدایت کو عام فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ انہیں اپنے اساتذہ کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے, جن جن لوگوں نے ان پر محنت کی ہے ان سب کے لیے اللہ تعالی صدقہ جاریہ بنائے, آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. ہمیں میرے بھائیو کرنا یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے گھر میں بھی علماء پیدا ہو, ہمارے گھر میں بھی حفاظ پیدا ہو, ہمارے گھر میں بھی مفتیان کرام پیدا ہو. اور اگر ایسی شکل نہیں بن سکتی کہ ہمارا رجحان کچھ اور ہے یا ہمارے بچوں کا رجحان کچھ اور ہے, تو پھر کوشش یہ کرو کہ بچہ کالج جا رہا ہے, یونیورسٹی جا رہا ہے, کسی کام میں لگا ہوا ہے, تو کم سے کم اچھا مسلمان رہے, اور اس بچے کے ذہن میں بھی اور ہمارے ذہن میں بھی, کوئی پی ایچ ڈی کر لے, ایم اے کر لے, کچھ بھی کر لے, اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے تو میں نے بہت کچھ کر لیا, مگر دینی اعتبار سے حافظ قرآن مجھ سے افضل ہے, اس لیے کہ میرے سینے میں قرآن نہیں ہے, اس کے سینے میں قرآن ہے. بس یہ میں بس اتنا ہو جائے کہ میں ڈاکٹر ہو گیا تو دنیاوی اعتبار سے مجھے جو تنخواہ ملے گی شاید اسے نہیں ملے گی, دنیاوی اعتبار سے غیر مسلموں کی نظر میں, دنیا داروں کی نظر میں میری جو عزت ہے وہ اس کی نہیں ہوگی. دنیاوی اعتبار سے میں نے بہت کمال حاصل کر لیا, مگر یہ عالم دین ہوا, اسے قرآن سے وابستگی ہو گئی, اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ لی, تو اس کا جو مقام ہے وہ میرا نہیں ہے. یہ میرے بھائی جو اگر آپ اپنے دل میں بٹھائیں گے اپنے دل میں, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قرآن مجید اور قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے علوم کا اکرام کرنے کی وجہ سے آپ کو آخرت میں بہت چمکائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حامل القرآن حامل رعیت الاسلام, جو حامل قرآن ہوتا ہے یعنی جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے, جو قرآن کے علوم کا حامل ہے اور جو قرآن پر عمل کرتا ہے, وہ اسلام کا ٹوچ بیئرر ہے, اسلام کا علم بردار ہے. من اکرمہ فقد اکرم اللہ, جو اس کا اکرام کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا اکرام کرتا ہے. اگر میرا بھتیجا یہاں آ جائے, میرا بھانجا یہاں آ جائے, میرا شاگرد یہاں آ جائے, اور مسجد الرحمان میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے, کبھی پہلے ملاقات نہیں ہوئی, اور کوئی یہ کہے کہ یہ سلیم دھورات کا بھانجا ہے, سلیم دھورات کا بھتیجا ہے, سلیم دھورات کا شاگرد ہے, اور وہ مجھے آ کر کے کہے کہ میں مسجد الرحمان میں گیا تھا, وہاں تو مجھے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا, مگر جب تمہارا نام لیا تو سب ٹوٹ پڑے, تو میں کتنا خوش ہوں گا. اور میں اسے کہوں گا کہ بیٹا ان لوگوں نے تمہارا اکرام نہیں کیا, انہوں نے تو میرا اکرام کیا ہے. تو جب کوئی حافظ قرآن کا اکرام کرتا ہے تو وہ اس کے خاندان کی وجہ سے نہیں کہ بھائی یہ دھورات خاندان کا ہے اس لیے میں عزت کر رہا ہوں, یا یہ فنا کا بیٹا ہے اس لیے عزت کر رہا ہوں. جب ہم اکرام کرتے ہیں کسی حافظ قرآن کا, وہ اس کے قرآن کی وجہ سے, کسی عالم کا اس کے علم کی وجہ سے. اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ جو شخص بھی علم والے کا اکرام کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا اکرام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس میرے بندے کا اکرام یہ لوگ میرے قرآن کی وجہ سے کر رہے ہیں, میرے نبی کی احادیث کی وجہ سے کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میرے علم کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے خوش ہوتے ہیں. اور ومن احانہ, اور جو اس کی توہین کرتا ہے, توہین کرتا ہے کہ ارے یار حافظ ہو گیا تو کیا ہو گیا, یہ مولوی لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ مدرسے والے ایسے ہوتے ہیں, یعنی ان کے مولوی ہونے کی وجہ سے, مدرسے والے ہونے کی وجہ سے, ان کے مدرس ہونے کی وجہ سے جو توہین کرتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فعلیہ لعنت اللہ, ایسے شخص پر تو اللہ تعالی شانہ کی لعنت ہوتی ہے. اب یہ بچے جو ہیں دو آج قرآن ختم کر رہے ہیں,
اللہ تعالیٰ شانہ کی نظر میں ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض, قرآن جو ہے وہ زمین اور آسمان سے زیادہ محبوب ہے. تو اتنی زیادہ محبوب چیز ان کے سینے میں اتر گئی ہے, اللہ تعالیٰ شانہ کتنے خوش ہوں گے ان سے. تو میرے بھائیو آج سے عزم لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ ہم بھی ہمارے بچوں کو حافظ بنائیں گے, عالم بنائیں گے, مفتی بنائیں گے, قرہ بنائیں گے. اور یہ بھی عزم لے کر کے جاؤ کہ ہماری زندگیاں بڑی ہو گئی ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم بھی مرتے دم تک طالب علم رہیں گے. اور مرتے دم تک طالب علم رہنے کے لیے کسی عالم کے ساتھ کوئی پروگرام بنا کر ہفتے میں ایک مرتبہ کچھ سیکھ لیا کرو آدھ گھنٹے کے لیے, یا یہ کہ مساجد کے اندر جو آپ کے ائمہ دروس کرتے ہیں اس میں آ کر کے بیٹھ جایا کرو ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ, اور یہ نیت کر لیا کرو کہ ہم طالب علم بن کر سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, اور یہ فیصلہ کر لو کہ مرتے دم تک ہم طالب علم رہیں گے انشاءاللہ. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے, تو بوڑھے ہو گئے تھے کسی نے دیکھا کہ بغل میں کچھ پیپرز ہیں, اوراق ہیں, اور ہاتھ میں انک پاٹ ہے اور دوسرے ہاتھ میں پین ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ یہ بوڑھا تو ابھی بھی اسی میں لگا ہوا ہے, تو پوچھا کہ الا متى يا ابن حنبل, اے امام احمد ابن حنبل کب تک علم حاصل کرتے رہو گے؟ تو انہوں نے وہ انک پاٹ کو اٹھایا اور یہ کہا کہ مع المحبرت الى المقبرت, کہا کہ قبر تک میں اس کے ساتھ رہوں گا, قبر تک پڑھتا رہوں گا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت تک, بلکہ عجیب ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ موت کیسی رہی, موت کیسی رہی؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں موت کا کیا بتاؤں, میں تو ایک مسئلہ استنباط کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, مکاتب کا مسئلہ. تو کہا کہ میں غور و فکر کر رہا تھا قرآن اور حدیث میں, غور کر رہا تھا اس مسئلے کو ڈیڈیوس کرنے کے لیے, اور کہا کہ کرتا رہا, جب میں اس سے فارغ ہو گیا, تو فارغ ہونے کے بعد میں نے جب سر اٹھایا تو تب مجھے پتا چلا کہ اب میں دنیا میں نہیں ہوں اور جنت میں آ گیا ہوں. یعنی مجھے موت کا پتا ہی نہیں چلا, اور علمی اشتغال ایسا کہ دنیا میں جو کام کر رہے تھے وہ موت کے دوران بھی چلتا رہا, آخرت میں جانے کے بعد بھی چلتا رہا, اور پھر پتا چلا. پھر کہا کہ مجھے اللہ تعالی شانہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا, اور سامنے کھڑے ہو کر کے کہا کہ محمد مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کہا کہ میں نے کہا کہ اللہ آپ سے میں کیا مانگوں, مغفرت مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے. تو کہا اللہ نے کہا کہ اے محمد کچھ اور مانگو, اگر تمہیں معاف کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں عالم ہی نہ بناتا, عالم تو میں انہیں لوگوں کو بناتا ہوں جن کو معاف کرنا مقصود ہوتا ہے. تو ایسی انہوں نے محنت کی ہے میرے بھائیوں. تو ہمیں جو ہے کوشش یہ کرو کہ مرتے دم تک ہم بھی طالب علم رہے, اور طالب علم رہنے کے لیے کسی دارالعلوم میں داخلے کی ضرورت نہیں. آپ یہ نیت کر لو کہ یہاں جو درس ہوتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, جتنے دروس میں آپ شریک ہو سکے, ہم انشاءاللہ اس نیت سے جائیں گے کہ ہم طالب علم ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے, کہ جو شخص اس حال میں مرتا ہے کہ وہ طالب علم ہے, یہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ, حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے لوگ, یہ لوگ دعا میں یہ کیا کہا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ مرتے دم تک طالب علم رکھنا, مرتے دم تک طالب علم رکھنا. تو یہ نیت کر لو, اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص طالب علم رہتا ہے مرتے دم تک, اور طالب علم ہونے کی حالت میں مرتا ہے, تو اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوتا ہے, انبیاء کے نیچے ہوگا وہ. اور اپنی اولاد کو حفاظ علماء بنانے کی سعی کرو, آپ خود بھی طالب علم رہو, سیکھتے رہو, علم میں اضافہ ہوتا رہے, ساتھ میں عمل بھی میرے بھائیوں کرو, گناہوں سے بچو, گناہ ہو جائے توبہ کر لو, اپنی اصلاح کی فکر کرو, اپنے اپنے مشائخ سے تعلق رکھو, رابطہ رکھو, معمولات کی پابندی کرو, دعوت و تبلیغ میں وقت دو تاکہ ہمیں ہر وقت دین کی فکر پیدا ہوتی رہے. اور علماء اور حفاظ, قراء, مدارس, ان کے بارے میں زبان ہمیں گندی نہیں کرنی چاہیے, احترام کی نظر سے ہمیں دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرماوے, دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچاوے. اللہ تعالیٰ آج جو بچے قرآن کی تکمیل کر رہے ہیں انہیں بے انتہا قبول فرماوے, ان کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, الہدا اکیڈمی کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ترقیات سے نوازے, اللہ تعالیٰ اس کی جتنی ضرورتیں ہیں سب تغیب سے انتظام فرمائے, آگے کے جتنے مراحل ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو آسان فرماوے. ہماری مسجد الرحمن کے تحت چلنے والا جو مدرسہ ہے, اور باقی جتنے کام کاج ہے تو اللہ تعالی شانہ اس میں بھی خوب برکت پیدا فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو دین کی محنت اور کوشش کے لیے قبول فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق, من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس, من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون, أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
Second student is completing a knowledge for Ahmadiyya by memory with Hudaifa bin Hussein Khomeini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق, من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس, من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونسألك التوبة وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا معاملہ فرما يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين کرم کا معاملہ فرما يسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہماری سیئات کو معاف فرما اے ارحم الراحمین ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما اے ارحم الراحمین رات کے اندھیریوں میں کیے ہوئے گناہوں کو دن کے اجالوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما اے ارحم الراحمین جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو غلطی سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما اے ارحم الراحمین چھپ چھپ کر کیے ہوئے گناہوں کو اور عدل اعلان کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما اے ارحم الراحمین معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے اے ارحم الراحمین ہم خطا ہی خطا ہیں تو عطا ہی عطا ہے الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے الہ العالمین ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری بخشش کی جائے الہ العالمین تیری نعمتیں کھاتے رہے تیری نعمتیں تیری نافرمانی کرتے رہے الہ العالمین سر سے لے کر پیر تک ہم سراپا گندگیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین جسم کا رواں رواں تیرا نافرمان ہے بال بال تیرا نافرمان ہے ہماری آنکھیں غلط چیزوں کو دیکھتی ہیں ہمارے کان غلط چیزوں کو سنتے ہیں زبانیں غلط چیزیں بولتی ہیں ہاتھ غلط چیزوں کو پکڑتے ہیں قدم غلط چیزوں کی طرف چلتے ہیں الہ العالمین ہم اس قدر گر گئے ہیں کہ ہمارے دماغ غلط چیزوں کو سوچتے ہیں الہ العالمین معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے اے ارحم الراحمین ہم ہماری اپنی حیثیت کو دیکھ کر تجھ سے نہیں مانگ رہے ہیں ہم بالکل مستحق نہیں ہیں ہم تو تیری حیثیت کو دیکھ کر مانگ رہے ہیں الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے الہ العالمین دائمی معافی کا فیصلہ فرما دے دائمی مغفرت کا فیصلہ فرما دے الہ العالمین دائمی بخشش کا فیصلہ فرما دے الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما دے الہ العالمین علماء ربانیین میں شامل فرما دے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں میں شامل فرما دے اے ارحم الراحمین ہمیں اپنی معرفت عطا فرما اپنا یقین نصیب فرما ایمان ہمارا محفوظ فرما دے الہ العالمین اپنی محبت عطا فرما اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرما دے الہ العالمین ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما دے اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے اس شاگ میں شامل فرما دے اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمارے حق میں حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما دے اپنی رضا کا دائمی فیصلہ فرما دے الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ جب تو موت عطا کرے الہ العالمین ایمان پر موت عطا فرما الہ العالمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما الہ العالمین سوئے خاتمے سے ہمیں بچا لے سوئے خاتمے سے بچا لے سوئے خاتمے سے بچا لے الہ العالمین ہمیں عمروں میں برکت پہ نصیب فرما ہمارے اعمال میں برکت نصیب فرما دین کی خدمت میں برکت نصیب فرما علوم میں برکت نصیب فرما اعمال میں برکت نصیب فرما الہ العالمین الہ العالمین ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما الہ العالمین ہمارے دلوں کو فضائل سے خصائل سے آراستہ فرما رذائل سے برے اخلاق سے پاک فرما الہ العالمین ہمارے دلوں سے کینے کو نکال دے بغض کو نکال دے حسد کو نکال دے نفرت کو نکال دے الہ العالمین ہمارے سینوں میں محبت پیدا فرما دوسروں کی خیر خواہی پیدا فرما دوسروں کی ہمدردی پیدا فرما اے ارحم الراحمین ہم سب کو شیر و شکر بنا دے ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا دے ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے ہم سب کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے اے ارحم الراحمین ہمیں ایک بنا دے اور نیک بنا دے الہ العالمین ہمیں امت بنا نصیب فرما دے اے ارحم الراحمین ہمارے آپس کے افتراق انتشار کو ختم فرما دے الہ العالمین افتراق انتشار کو ختم فرما دے افتراق انتشار سے ہماری حفاظت فرما لے اے ارحم الراحمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما الہ العالمین قبر کے عذاب سے محفوظ فرما الہ العالمین ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما الہ العالمین حساب یسیر کا معاملہ فرما پل صراط کو آسان فرما بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، یا رب الرحیمین جہنم سے حفاظت فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما دے، یا رب الرحیمین انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما، الہ العالمین تجھے راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما، تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے بچا لے، الہ العالمین تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے بچا لے، الہ العالمین تیری نافرمانی سے بچا لے، تیرے غصے سے بچا لے، تیری ناراضگی سے بچا لے، تجھ سے دوری سے بچا لے، خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تک جسے تو نے اپنی نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا، نظر کرم فرما دے، نظر کرم فرما دے، اپنی نظر سے ہمیں محروم نہ فرما، اپنی نظر سے ہمیں محروم نہ فرما، اپنی رحمت سے محروم نہ فرما، اپنی نصرت سے محروم نہ فرما، اپنی تائید سے محروم نہ فرما، اپنی ہدایت سے محروم نہ فرما، ایمان سے محروم نہ فرما، اسلام سے محروم نہ فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرما، الہ العالمین ان کے قرب ان کی توجہ سے محروم نہ فرما، الہ العالمین صراط مستقیم پر چلا دے، صراط مستقیم پر جما دے، دوسروں کو چلانے والا جمانے والا بنا دے، یا رب الراحمین، یا رب الراحمین، یا رب الراحمین، ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، ہم تیرے در کے سوالی ہیں، الہ العالمین تو شریف آقا ہے، تو شریفوں کا شریف ہے، شرافت کو پیدا کرنے والا ہے، الہ العالمین دنیا کے کسی ادنا شریف انسان کے در میں جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو جو شریفوں کا شریف ہے، تو شرافت کا منبع ہے، تو شرافت کا مرکز ہے، یا رب الرحیمین شریفوں کو پیدا کرنے والا ہے، الہ العالمین بہت گندے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی گندے، ہماری زبانیں بھی گندی، ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسو بھی گندے، ہمارا جسم سرابا گندا، مگر یا رب الرحیمین تو تو شریف ہے، تو تو سخی ہے، الہ العالمین تو 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 سخی داتا ہے، الہ العالمین ہم تیرے در میں آئے ہیں، بہت امیدیں لے کر آئے ہیں، ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، تو معافی کو پسند کرتا ہے، معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، مانگنے والوں کو الہ العالمین تو پسند کرتا ہے، الہ العالمین ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، فارم بھروا دے، اپنی فارم پر ادا کروا دے، اپنا تعلق نصیب بھروا دے، دنیا اور آخرت کے ہر فتنے سے بچا لے، پکڑ سے بچا لے، الہ العالمین پکڑ سے بچا لے، پکڑ سے بچا لے، قدم قدم پہ رحمتیں نازل فرما، نصرتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، یا رحم الراحمین جن بچوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، الہ العالمین انہیں خوب برکت پیدا فرما، انہیں بے انتہا قبول فرما، الہ العالمین مرتے دم تک ان کے سینوں کو قرآن مجید کا خزینہ بنا دے، الہ العالمین تو نے الفاظ تو ان کے سینے میں پیوست کر دیے ہیں، ان کے قلوب میں الہ العالمین علوم و معارف کو بھی پیوست فرما دے، الہ العالمین انہیں علماء ربانیین میں شامل فرما، اولیاء کاملین میں شامل فرما، امت کی فکر کرنے والوں میں شامل فرما، الہ العالمین پورے عالم میں ان کے ذریعے ہدایت کو عام فرما، یا رب الرحیمین انہیں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا رب الرحیمین انہیں ثابت قدمی نصیب فرما، الہ العالمین انہیں اسلاف کے طریقے پر چلنے والا بنا دے، انہیں امت کی ہمدردی عطا فرما، امت کی خیر خواہی عطا فرما، علوم میں اور عمل میں خوب برکت عطا فرما، یا رب الرحیمین الہدا اکیڈمی اور الہدا اکیڈمی کا الہ العالمین جو نیا پروجیکٹ ہے ان میں بھی الہ العالمین بہت زیادہ کامیابی نصیب فرما، الہ العالمین مادی اور الہ العالمین روحانی علمی عملی جتنے مسائل کی ضرورت ہے افرادی الہ العالمین سبھی کو مہیا فرما، الہ العالمین سبھی کو مہیا فرما، الہ العالمین سبھی کو مہیا فرما، قرض سے سبکدوش فرما، لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرما، الہ العالمین ہمت عطا فرما، ہمت میں برکت پیدا فرما، الہ العالمین صبر و استقامت نصیب فرما، للہیت عطا فرما، تیری طرف رجوع نصیب فرما، الہ العالمین تیری علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، الہ العالمین ذلت سے محفوظ فرما، عزت والی زندگی عطا فرما، الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، الہ العالمین مولانا صفوان کو ان کے رفقا کو الہ العالمین خوب ترقیات سے مالا مال فرما، الہ العالمین ان کے علوم میں، ان کے خلوص میں، ان کے فیوز میں، ان کی جد و جہد میں الہ العالمین اور برکت پیدا فرما، آپس میں ان کی محبت میں، ان کے اتفاق میں اور برکت عطا فرما، قبولیت سے سرفراز فرما الہ العالمین، قبولیت سے سرفراز فرما الہ العالمین، جو کچھ ہوتا ہے تیرے ہی فضل سے ہوتا ہے، تیری ہی تائید سے ہوتا ہے، ہوا وہ بھی تیرے فضل سے اور تیری تائید سے، ہو رہا ہے وہ بھی تیرے فضل سے اور تیری تائید سے، جو ہوگا وہ بھی تیرے فضل سے تیری تائید سے، الہ العالمین فضل فرما دے، تائید فرما دے، فضل فرما دے، تائید فرما دے، فضل فرما دے، تائید فرما دے، الہ العالمین علم و عمل کا گہوارہ بنا دے، الہ العالمین تیرے اولیاء کی نسبتوں کے عام ہونے کا مرکز بنا دے، الہ العالمین الہ العالمین فیوض اکابر کے عام ہونے کا اسے مرکز بنا دے، اے ارحم الراحمین قبولیت سے سرفراز فرما دے، اے ارحم الراحمین قبولیت سے سرفراز فرما دے، قبولیت سے سرفراز فرما دے، وہاں آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما، وہاں کے طلبا کو بھی خوب برکت نصیب فرما، الہ العالمین تعاون کرنے والے جتنے حضرات ہیں، معاونین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، الہ العالمین سب کو قبولیت سے سرفراز فرما، سب کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، مولانا صفوان کو، ان کے رفقا کو، ادارے کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما، الہ العالمین شریروں کے شر سے بچا لے، حاسدین کے حسد سے بچا لے، مفسدین کے فساد سے بچا لے، بدناظرین کی نظر سے بچا لے، الہ العالمین الہ العالمین اس کی حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین ہماری مسجد الرحمان میں بھی خوب خیر و برکت پیدا فرما، الہ العالمین اس کے تحت چلنے والے مدارس، اس کے تحت چلنے والے جتنے دوسرے دینی کام ہیں، الہ العالمین سب کو شرف قبول عطا فرما، یہاں کے ائمہ، یہاں کے علماء، یہاں کی عالمات، الہ العالمین سب کو برکتوں سے مالا مال فرما، الہ العالمین الہ العالمین سب کے فیوز میں، سب کے علوم میں، سب کے خلوص میں، سب کے اعمال میں خوب برکت پیدا فرما، اے ارحم الراحمین اتفاق میں، محبت میں برکتیں پیدا فرما، الہ العالمین اس کی جتنی ضروریات ہیں سب کا غیب سے انتظام فرما، مادی، روحانی، افرادی، الہ العالمین ہر قسم کے وسائل سے مارا مال فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے اس کی حفاظت فرما، الہ العالمین بولٹن میں جتنے مدارس ہیں، جتنی مساجد ہیں، جتنے مکاتب ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، الہ العالمین ہماری دعوت و تبلیغ کی محنتیں ہیں، جتنی مسلم سکولیں ہیں، الہ العالمین جتنے علماء جدوجہد کر رہے ہیں، الہ العالمین ہر فرد مسلم کی الہ العالمین حفاظت فرما، سب کو ترقیات سے مالا مال فرما، الہ العالمین سب کو برکتیں عطا فرما، سب کو شیر و شکر بنا دے، ایک دوسرے کا معاون بنا دے، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہونے والا بنا دے، الہ العالمین ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہونے والا بنا دے، الہ العالمین ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی احترام نصیب فرما دے، الہ العالمین اس پورے علاقے میں اور پورے ملک میں، پوری دنیا میں جتنے دین کے کام جس لائن سے ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما، الہ العالمین پوری دنیا میں جتنے مشائخ ہیں، جتنے علماء ہیں، دین کے لیے جد و جہد کرنے والے حضرات ہیں سب کو شرف قبول عطا فرما، پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما دے، الہ العالمین غیر مسلموں کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین علم سے، قرآن سے ہمیں وابستگی عطا فرما، الہ العالمین علم کی، علماء کی، مدارس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، بھائی سب اپنی اپنی ضرورتیں دو منٹ میں مانگ لی، الہ العالمین حاضرین اور جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے امید رکھتے ہیں جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ دوست احباب سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما دیا یہ ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی اس سے پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین